نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ یہ سوال کہ تراویح 20 رکعت ہو یا 8 رکعت، مزید زور پکڑتا چلا جا رہا ہے، ہر قسم کے لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، بالخصوص ویسٹ میں جہاں گرمیوں کے اندر عشاء کا وقت بڑی تاخیر سے ہوتا ہے اور یقینی طور پر لوگوں کی نیند کم ہوتی ہے، لمبے روزے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر اگلے دن کام پہ جانا، تو پریکٹیکلی یہ ایک چیز ضرورت بن گئی ہے اور لوگ اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ تراویح اکثر کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، تاکید والی سنت ہے، اس پر کسی کو عمل کرنا ہو تو ضرور کرنا چاہیے کہ امت میں اس پر تعامل رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صرف 3 دن تراویح پڑھائی ہے۔ یہ لفظ تراویح جمع ہے ترویحہ یا ترویحہ کا مطلب ریسٹ کرنا، بیچ میں وقتی طور پر تھوڑا سا آرام کر لینا کچھ وقت کے لیے، راحت سے ہے یہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس نماز کا نام ترویح یا تراویح نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں یہ نام نہیں ملتا، بلکہ قیام اللیل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، رات کی نماز، رمضان کا قیام۔ اب قیام اللیل تہجد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، احادیث کے اندر قیام اللیل تہجد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح رات کو اور بھی کوئی نماز اگر پڑھی جاتی تھی رمضان میں تو اس کے لیے بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت بخاری شریف میں آئی ہے، تو جو آپ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں، رمضان کے اندر قیام اللیل کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اب رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت پڑھتے تھے، گویا 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 وتر ہوتی تھی۔ اس سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے کبھی اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ وہ کون سی نماز ہے جو سارا سال آپ پڑھتے تھے؟ دوسری روایت سے قطعیت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام فرماتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے اور 3 اس میں وتر ہوتی تھی۔ تو اگر تو یہ وہی ہے تو پھر تو ایک ہی بات ہے کہ یہ سوال کیا ہی تہجد کے بارے میں گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حکمت کے تحت تہجد کے بارے میں وضاحت فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اور رمضان کے علاوہ تہجد کی 8 رکعت ہی پڑھتے تھے اور 3 وتر اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت سے صحابہ کو تراویح جسے ہم کہتے ہیں پڑھائی، قیام اللیل یعنی، پھر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ذوق شوق ہے اور لوگ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، تو ان کے ذوق شوق کا انتظار آدھی رات تک چلتا رہا، وہ بیٹھے رہے، تو آپ نے اپنے حجرے سے باہر دیکھ کے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، یعنی اپنی اپنی نمازیں پڑھو، تمہارا ذوق شوق دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نماز تم پر فرض ہی نہ کر دیں۔ تو شفقت فرماتے ہوئے آپ نے مزید تراویح یا وہ رات کی نماز ان لوگوں کو نہیں پڑھائی، لوگ اپنے طور پر پڑھنے لگے، انفرادی طور پر پڑھتے تھے۔ ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی رہا، حضرت عمر فاروق کے بھی ابتدائی زمانوں میں بھی یہی رہا کہ لوگ اپنی مسجد میں 2-2، 3-3 کی ٹولیاں بن کے تراویح پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک موقع پر جب لوگوں کو یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب وہ خطرہ کہ نماز فرض ہو جائے نہ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو اب کوئی چیز فرض تو ہو نہیں سکتی ہے, چنانچہ کیوں نہ اس کو اس سنت ہی کی طرف لوٹا دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی امامت میں تمام صحابہ کو قیام اللیل کرایا کرتے تھے تاکہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ جمع ہو جائیں, تو آپ نے حضرت عبی بن کعب جو قرآن کے بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جا کے عبی کو اپنا قرآن سناؤ, آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے چار لوگ ہیں جن سے تم قرآن سیکھو, اس میں عبداللہ ابن مسعود, عبی ابن کعب, معاذ ابن جبل اور سالم مولا حذیفہ, یہ چار احباب ہیں. تو عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت شروع کی اور تراویح پڑھانا شروع کی, اور اس میں ہر چار رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا تھا, اس کو ترویح کہتے ہیں یعنی ریسٹ. تو اس طرح ترویح اور تراویح اس کی پھر جمع. حضرت عمر فاروق نے اس کو 20 رکعت میں تقسیم فرمایا کیونکہ لوگوں کے لیے مشقت بنتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھیں, انہوں نے حضرت عمر فاروق کا یہ عمل دیکھا, ان کے ساتھ نمازوں میں جہاں شریک ہوتی ہوں گی شریک ہوتی رہیں, اور آپ نے یہ اعتراض نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب بتائی کہ آقا علیہ السلام صرف 8 رکعت پڑھتے تھے تو تم نے اس کو کیسے 20 بنا دیا, بلکہ بحسن خوبی اس میں شریک بھی نہیں اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا. تو یقیناً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کو یا ان کے عمل کو بہت اچھی طرح جانتی تھیں. اسی طرح سے تمہارے فاروق سے زیادہ کون حدیث دانی کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اگر کوئی نبی ہوتا اس امت میں تو عمر فاروق ہوتے. عمر فاروق کے بعد عثمان غنی کا دور آیا, انہوں نے بھی 20 رکعت ہی کو جاری رکھا, صحابہ کی اکثریت موجود تھی, کسی نے نکیر نہیں کی. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, انہوں نے بھی 20 رکعت کو ہی جاری رکھا, انہوں نے بھی 8 کی طرف عدول نہیں کیا. اسی طریقے سے حضرت حسن اور پھر حضرت امیر معاویہ اور پھر امت میں یہ تسلسل چلتا رہا, اور ریکارڈڈ ہسٹری میں ابھی جو ریسنٹلی کچھ کتابیں آئی بھی ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ حرمین میں مستقل 20 ہی رکعت تراویح پڑھائی جاتی رہی ہے. 4-5 حدیثیں بھی ہیں جس میں 20 رکعت تراویح کا تذکرہ آیا ہے, لیکن ان میں سے ہر حدیث پر کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ہے کہ یہ راوی اس میں ضعیف ہے, فلاں راوی اس میں تھوڑا سا مجہول ہے, یہ راوی اس میں ایسا ہے, فلاں عالم نے اس کو, فلاں محدث نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے. لیکن ایک تو یہ کہ جن محدثین نے ان راویوں میں سے کسی راوی کو ضعیف قرار دیا ہے, انہی کے مقابلے میں بعض اوقات ان سے بڑھ کر دیگر محدثین نے انہی راویوں کی توثیق بھی کی ہے, یعنی ان کو ثقہ اور اوتھینٹک بھی قرار دیا ہے. تو گویا ان کے بارے میں دو قسم کی رائے ہو گئی, جن کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا اور بعض نے ان کو ثقہ کہا, اوتھینٹک کہا. ایسی صورت میں وہ حدیث بہرحال حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے, جہاں پہ جرح اور تعدیل کرنے والے جرح و تعدیل والے برابر ہوں, یا ایک طرف زیادہ ہوں یا دوسری طرف زیادہ ہوں. لیکن اس سے قطع نظر اگر نزول کر کے مان بھی لیا جائے کہ وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں, تو امت کا تعامل یعنی امت کا کنٹینیوس عمل 20 رکعت پہ جو چلا آ رہا ہے, اس کو تو ایک ضعیف حدیث بھی کافی ہے ثابت کرنے کے لیے, اور کوئی حدیث نہ ہو تب بھی وہ ثابت ہے. کیونکہ سنت یعنی طریقہ جب کوئی رائج ہو جاتا ہے اس طریقے میں صحیح اور ضعیف نہیں دیکھا جاتا, وہ تو عمل ہے جو چلا چلا آ رہا ہے. صحیح اور ضعیف جو دیکھا جاتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے حدیث کے اندر. حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں یا افعال ہیں ان کو ریکارڈ کیا گیا ہے. سنت اس کے برعکس کبھی کبھی وہ ریکارڈڈ بھی ہوتی ہے اور کبھی وہ تعامل کے ذریعے عمل کے ذریعے نظر آتی ہے. ایک راستہ ہے, طریقہ ہے, اس کو دیکھ کر امت چل رہی ہے, چلتے چلتے آج تک یہاں تک پہنچی ہے اس پورے کو عمل کرتے ہوئے. تو اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کچھ لکھا ہوا بھی ہو, بس امت کسی ایک چیز کو قبول کر کے جب چل رہی ہوتی ہے تو وہ مجموعہ, وہ جماعت جس چیز پر امت کا گویا اجماع ہو گیا ہے یا اتفاق ہو گیا ہے, وہ چیز خود اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے کسی صحت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو تراویح کے اوپر امت کا اسی طریقے کا عمل اور تواتر جاری و ساری ہے. تو اب اس میں احادیث کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ بعض لوگ اب یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں حنفی شیخ انہوں نے تو یہ کہا کہ تراویح 8 ہے. ایسا ہے, بعض لوگوں نے کہا ہے بعد کے زمانے میں کے لوگوں نے, اور ان کے جو 8 والی حدیث ہے اس کو انہوں نے لیا ہے تراویح کے بارے میں, بالخصوص شیخ ابن حمام کے بارے میں آتا ہے. لیکن احناف کا عمل ایز اے ہول یا فتویٰ 20 پہ ہی رہا ہے اور 20 پہ ہی عمل ہے. اکا دکا اگر کوئی کسی امام کی رائے ہو بھی تو وہ شاذ کے درجے میں ہوگا, تفرد کے درجے میں ہوگا, وہ ان کا انڈیویجول مسلک ہے, ان کی اپنی انڈیویجول پرسنل رائے ہے. ایز اے ہول اسکول پر اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. اسکول کا فتویٰ 20 کا ہی ہے. پھر بعض اکابرین کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 20 والی حدیث جو ہے وہ ثابت ہے, تو اس میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اس حدیث کی صحت پہ کسی نے کلام نہیں کیا. بخاری کی حدیث ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے جو مفہوم مستفاد ہوتا ہے, اس سے جو بات سمجھی جاتی ہے, وہ بات عمر فاروق سے زیادہ, عثمان غنی اور علی سے زیادہ, اشرف مبشرہ کے دیگر اکابرین سے زیادہ اور عائشہ سے زیادہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے امت نے ایز اے ہول اس کو قبول کیا ہے اور اس پر اسی طرح عمل کیا ہے اور 20 طرح بھی جاری ہے. اب کسی کو نہیں پڑھنی ہے تو وہ 8 پڑھے, 8 بھی نہیں پڑھتا تو 4 پڑھے, نہیں پڑھتا تو کچھ نہ پڑھے, تو فرض تو ہے نہیں. سنت مؤکدہ ہے, بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ سنت ہے. رمضان میں سنت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے, تو اس کو چھوڑنا محرومی ہے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس کو چھوڑا بھی جائے, 20 کے مقابلے میں 8 پڑھی بھی جائے, اور دل میں اور نفس پہ یہ بوجھ بھی قبول کیا جائے, یعنی یہ اپنے اوپر گویا یہ غرہ بھی ہو کہ ہم زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, کہ سنت تو اصل میں 8 ہے. کیسا نفس کا دھوکہ ہے کہ نفس 12 رکعتیں کم بھی پڑھواتا ہے اور کہلاتا یہ ہے کہ اصل میں ہم زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. یہ سارے 20 پڑھنے والے ایکسٹرا ایک گھنٹہ جو لگا رہے ہیں رات میں, یہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں, تھکا بھی رہے اپنے آپ کو, اور خلاف سنت بھی کام کر رہے ہیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ثابت ہے. تو یہ دھوکہ ہے, یہ اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کرام نے جس طرح اڈاپٹ کیا اور اس کو لے کر چل رہے ہیں وہ اصل عمل ہے, جن کو صحابہ سمجھے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے سنت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی سنت الرسول ہمارے لیے بہت اہم ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی, تم پر میری سنت پہ عمل کرنا واجب ہے. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور رائٹلی گائیڈڈ خلفاء راشدین. تو اگر عمر فاروق, عثمان اور علی رائٹلی گائیڈڈ خلفاء نہیں ہیں تو پھر کون ہیں؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجیے. اگر یہ سارے صحابہ دین کے اس اہم مسئلے کو, جو تراویح جسے بعد میں کہا جانے لگا, اس کو نہیں صحیح سمجھے, تو اتنے عرصے سے دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے کیا لیا اور کیا ادا کیا؟ تو بہرحال امت میں یہ عملی تواتر جو ہے اس بات کے لیے کافی ہے, ہمیں اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگرچہ احادیث موجود بھی ہیں لیکن ضرورت ہی نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی 20 ہی رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے الحمدللہ. پوری دنیا کے اندر اس پر امت کا عمل ہے. پچھلے 100-150 سالوں میں یہ شور زیادہ اٹھایا گیا اور چل رہا ہے کہ بھائی 8 سنت ہے, بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ جرت بھی کی کہ 20 کو بدعت قرار دیا. بہرحال اس کا جواب تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر دیں گے کہ وہ صحابہ کے پورے طبقے کو ایک ساتھ اہل بدعت کا تان کرتے ہیں اور امت کے 1400 سال کے عمل کو, چاروں ائمہ مجتہدین کو بدعت کا الزام لگاتے ہیں, تو اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے تو وہی سوچیں. لیکن آپ کمزوری کی وجہ سے اگر 20 نہیں پڑھتے ہیں تو یہ سوچ کے مت پڑھیں کہ بھائی میری کمزوری ہے, میں ایک کام جو ریکمنڈیڈ تھا, ہائیلی ریکمنڈیڈ تھا, وہ نہیں کر رہا ہوں, بس یہ میری کوتاہی ہے. اور اللہ سے مانگتے رہیں تو اللہ کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ مزید توفیقات سے بھی نوازیں گے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کام بھی مجھے نہیں کرنا یا کم کرنا ہے, لیکن فرض بھی آنا ہے ساتھ ساتھ, مجھے جو ہائیسٹ اسٹیٹس بھی ملنا چاہیے. تو یہ نفس کا دھوکہ جو ہے اس سے بچنا چاہیے, اور امت کے بارے میں یہ بدگمانی رکھنا, بلکہ ایک درجے میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر الزام ہے کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ اپنے ہاتھ لیا اور بنیادی نمازوں جیسے مسائل کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ نہ رکھ پائے اور پوری امت بھول گئی, اور ہمیں اب کچھ لوگ بتانے لگے کہ اصل سنت یہ تھی. تو بہرحال اللہ ہمیں محفوظ رکھے, اگرچہ اچھی نیتوں سے ہی یہ بات کی جائے, لیکن اس میں یہ سب چیزوں کے خطرے موجود ہیں کہ ہم کہاں کہاں اس بات کی زد پہنچا رہے ہیں. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو شکایتیں کرتے ہیں کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں, جہاں سارے ائمہ جڑ جاتے ہیں کسی مسئلے میں تو وہاں ہم ایک نئی اپنی طرف سے اپج نکال لیتے ہیں اور اس میں اختلاف شروع کر کے امت کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں اور اس سے امت میں خیر نہیں شر پھیلتا ہے. آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہیے, لیکن دوسروں کو کنفیوز کر کے پریشان نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.